پیر 25 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی، لیکن محض مہروں کی ہے یہ تبدیلی یا پالیسیاں بھی تبدیل؟ تجزیہ کار بولا،
پیپلز پارٹی کا مزاج یہ ہے کہ صرف مہرے تبدیل کرتے ہیں اور سارے اختیارات کوئی اور اپنے پاس رکھتا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے 8 سال تک صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہنے والے پارٹی کے سینئر ترین رہنما سید قائم علی شاہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے آج صوبائی وزراء سے ملاقات کی اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ آج صبح دبئی سے کراچی پہنچے تھے، جہاں پیپلز پارٹی کی قیادت نے انہیں وزیر اعلیٰ کے منصب سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کراچی میں رینجرز کی تعیناتی اور اختیارات میں توسیع پر قیادت سے مشورے کے لیے سید قائم علی شاہ دبئی گئے تھے، جہاں ان کی تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ کل بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ کے منصب کے نئے امیدوار کا اعلان کریں گے۔ تاہم پیپلز پارٹی کے حلقوں نے مراد علی شاہ کو اس عہدے کے لیے مناسب امیدوار قرار دیا ہے۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب پر ہونے والی فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک جبکہ 12 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عبید ملک۔
فورٹ مائرز نامی شہر میں یہ واقعہ ایک مقامی نائٹ کلب میں پیش آیا، جہاں نوجوانوں کی پارٹی جاری تھی۔ زخمیوں کو ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 3 افراد کو اس مقام سے گرفتار کیا گیا ہے جہاں سے پولیس کے مطابق فائرنگ کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ حملے کے محرکات کا پتہ چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 6 ہفتے پہلے بھی فلوریڈا کے شہر اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے ایک نائٹ کلب پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں 49 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
جرمنی کے شہر آنسباگ میں موسیقی کے فیسٹیول کے دوران ایک شامی پناہ گزین کے بم حملے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کے مکان سے پرتشدد اور اسلامی ویڈیوز اور بم بنانے کا سامان برآمد ہوا ہے۔ ذیشان حیدر۔
دھماکہ موسیقی کے فیسٹیول کے داخلی دروازے پر ہوا۔ بویریا ریاست کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ شامی شہری کی پناہ کی درخواست مسترد ہو چکی تھی اور اس نے موسیقی کے اوپن ایئر فیسٹیول میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر اپنے بیگ میں موجود دھماکہ خیز مواد کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں حملہ آور مارا گیا جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ جرمنی کی بویریا ریاست میں 1 ہفتے کے دوران ہونے والا یہ 3rd حملہ ہے۔ اس سے پہلے میونخ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے ایک خودکش کار بم حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکہ شہر کے شمال میں خالص علاقے کے چیک پوائنٹ پر ہوا۔ حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ ناکام فوجی بغاوت کے 10 روز بعد ترکی میں حکام نے 40 سے زائد صحافیوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں، جبکہ میڈیا کے کئی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ شیراز حسن۔
گرفتار ہونے والوں میں سب سے نمایاں ناز للیجک شامل ہیں، جنہیں 3 سال پہلے حکومت کے حامی اخبار سبا سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ وہ اپنی تقریروں میں وزراء کی کرپشن پر تنقید کر رہی تھیں۔ گزشتہ روز ترکی کے تقسیم چوک پر 1000 افراد نے ناکام فوجی بغاوت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ادھر یورپی یونین کے سربراہ جین کلاڈ ینکر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ترکی نے سزائے موت بحال کی تو ترکی کی یورپی یونین میں رکنیت کے لیے جاری مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے۔
اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں رواں برس کے پہلے 6 ماہ کے دوران 388 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ بچوں کی ہلاکت کی یہ شرح 2009 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ذیشان ظفر۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بچوں کی ہلاکت اور ان کے زخمی ہونے کے واقعات کو خوفناک اور باعث شرم قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنوری اور جون کے درمیان لگ بھگ 1600 شہری ہلاک ہوئے، جن میں بچوں کی تعداد 388 ہے، جبکہ ان میں 130 خواتین بھی شامل ہیں۔
انڈیا کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں سیاحت کے لیے آنے والی ایک اسرائیلی خاتون کو مبینہ طور پر چلتی گاڑی میں ریپ کیا گیا ہے۔ نازیہ گلزار۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا جب 25 سالہ سیاح مینالی سے ایک قریبی قصبے کے لونگ جانا چاہتی تھیں اور غلطی سے ایک کار کو ٹیکسی سمجھ کر اس میں سوار ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق کار میں 6 افراد سوار تھے، جن میں سے 2 نے اس خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ اس واقعے کے بارے میں اسرائیلی سفارت خانے کو مطلع کر دیا گیا ہے۔
جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم اینیمل ایشیا نے چین کے ایک شاپنگ سینٹر میں نمائش کے لیے قید اس پولر بیئر کو آزاد کروانے کی کوشش کی ہے جسے دنیا کا غمزدہ ترین ریچھ قرار دیا گیا ہے۔ طاہر عمران۔
پیزا نامی اس پولر بیئر کے لیے یہ مہم سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی ہے. ویڈیو میں پیزا کو اس وقت روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب سیاح فوٹو لینا بند کر دیتے ہیں اور پھر پیزا اپنے ہاتھے میں بے بسی کے انداز سے گر کر لیٹ جاتا ہے. یہ قطبی ریچ گوانگزو میں واقع گرینڈ ویو سینٹر کے اوشین تھیم پارک میں بند ہے اور اس کی آزادی کے لیے تقریباً 400,000 افراد نے ایک درخواست پر دستخط بھی کیے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو مینچسٹر میں اولڈ ٹریفرڈ کے میدان میں ہو رہا ہے, حالات کچھ بہت زیادہ سازگار نہیں ہیں. صورتحال کا ہم تجزیہ کریں گے. ادھر ترکی میں صحافیوں کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہے. سیربین کا یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے, لیکن آئیے سیربین کے سب سے بڑے اور گرم موضوع سے آغاز کرتے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سید قائم علی شاہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, یعنی چیف منسٹر رخصت ہوا چاہتے ہیں. ان کے دور میں صحت, تعلیم, امن و امان سمیت کئی شعبوں میں طرز حکمرانی اور بدعنوانی کے الزامات عائد ہوتے رہے. کیا نئے وزیر اعلیٰ اس صورتحال میں تبدیلی کے لیے آزاد ہوگا؟ کراچی سے ریاض سہیل.
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے آج صوبائی وزرا سے ملاقات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا. وہ آج صبح دبئی سے کراچی پہنچے تھے, جہاں پیپلز پارٹی کی قیادت نے انہیں وزیر اعلیٰ کے منصب سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی میں رینجرز کی تعیناتی اور اختیارات میں توسیع پر قیادت سے مشاورت کے لیے سید قائم علی شاہ دبئی گئے تھے, جہاں ان کی تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا. پیپلز پارٹی کے ترجمان فرت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ کل بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ کے منصب کے نئے امیدوار کا اعلان کریں گے. تاہم پیپلز پارٹی کے حلقوں نے مراد علی شاہ کو اس عہدے کے لیے مناسب امیدوار قرار دیا ہے. 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کو 92 نشستیں حاصل ہیں. وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں اس کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. گزشتہ 8 سالوں میں کئی ایسے موقع آئے جب بات اس نہج پر پہنچی, لیکن وہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے ہمیشہ اس صورتحال کو مات دے کر پارٹی قیادت کا اعتماد حاصل کر لیتے تھے. آج بھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سید قائم علی شاہ اپنی کارکردگی سے مطمئن تھے.
شکریہ لگا جو پارٹی کا ہوگا وہ ہمارے تو قدرت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ویسے ہم پارٹی کے کارکن ہیں, پہلے بھی رہے ہیں, اب بھی ہیں. پارٹی کا جو بھی مینڈیٹ ہوگا یا پارٹی کا پروگرام ہوگا وہی ہمارا ہے. جیسے میں نے کہا عوام کے پاس ہے جو مناسب سمجھے, لیکن ہم نے کوشش کی اپنی خدمت کرنے کی پوری دل سے, ایمانداری سے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ہم نے خدمت کی ہے لوگوں کے سامنے.
سندھ میں پیپلز پارٹی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے, جن میں طرز حکمرانی سر فہرست ہے. تھر میں بچوں کی ہلاکت ہی نہیں, صحت, تعلیم اور آپاشی سمیت خدمات کے ہر شعبے میں وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی زیر سربراہی حکومت کی کارکردگی متاثر کن نہیں رہی. غیر سرکاری تنظیم پلڈارٹ بھی اپنی رپورٹوں میں اس کی نشاندہی کرتی رہی ہے. تنظیم کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ 8 سال میں اسمبلی کی کارکردگی بہتر رہی تھی.
کارکردگی تو بحثیت مجموعی بہت ہی کمزور رہی, مایوس کن حد تک. پچھلے 3 سال میں بھی اور اس سے پچھلے سال جو 5 گزرے ہیں اس میں بھی بحثیت مجموعی کی کارکردگی بہت کمزور رہی ہے. بڑا مشکل ہے یہ کوئی ان کے لیے کامیابی تلاش کرنا. صرف یہ ہے کہ انہوں نے کام چلایا ہے اور باوجود اس کے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سے گروپنگ تھی اور پارٹی کے علاوہ بھی بہت سے لوگ, خاص طور پہ سندھ کا منقسم مینڈیٹ تھا, لیکن اس سے کام چلاتے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ تو کوئی کامیابی ان کی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے.
سندھ حکومت کو رینجرز کی سندھ میں موجودگی اور پولیس اختیارات میں توسیع پر وفاقی حکومت اور سیاسی و کاروباری حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا تھا. سید قائم علی شاہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پارٹی قیادت سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. اب ان کی تبدیلی سے کیا آنے والا وزیر اعلیٰ بااختیار ہوگا صحافی اور تجزیہ نگار فیاض نائز سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ انتظامی نہیں رسمی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ جو بھی ہوگا وہی وہ موقف اختیار کرے گا جو آصف علی زرداری اس کو کہیں گے۔ سندھ کے معاملات ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی بہن فریال ٹالپور صاحبہ چلاتی تھیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اویس مظفر صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ سے زیادہ با اختیار سمجھے جاتے۔ کسی زمانے میں ذوالفقار مرزا صاحب جو ہوم منسٹر تھے اس کی جو پوسٹرنگ تھی وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ پاورفل تھی۔ وزیر اعلیٰ تو ایک ویسے بیٹھانے کی چیز رہ گیا ہے، پیپلز پارٹی کا جو طرز حکمرانی ہے اس میں وزیر اعلیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
غیر سرکاری تنظیم فافین بھی سندھ حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی آئی ہے۔ تنظیم کے سربراہ مدثر رضوی کا کہنا ہے کہ قیادت کی تبدیلی سے مثبت تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو وعدے پیپلز پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیے تھے، گورننس کو امپروو کرنے کو، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کو، پاورٹی کو دور کرنے کو، اکنامک ڈپریویشن کو دور کرنے کو، اس پہ عمل تو کیا جائے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ پارٹی انفلوئنس کرے اپنی پارٹی کی حکومت کو، لیکن پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق فیصلے تو ہوں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک کی سب سے بڑی جماعت کا اعزاز حاصل رہا ہے، اب اس کی حکمرانی سکڑ کر صوبہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے۔ اس صوبے کو ماڈل بنانا پیپلز پارٹی اور آنے والے وزیر اعلیٰ دونوں کے لیے ایک کٹھن امتحان ہے، کیونکہ یہ کارکردگی اس کو آگے بڑھنے یا آگے بڑھنے سے روکنے کا سبب بنے گی۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
تو ریاض سہیل کی اس رپورٹ نے پورا سین اور سٹیج سیٹ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے فوری اور اس کے بعد والے چیلنجز کون سے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں، اس پر میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ادریس بختیار سے بات کی۔
نئے وزیر اعلیٰ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ مراد علی شاہی ہوں گے، کیونکہ وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے گورنر سے مل چکے ہیں۔ جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں ان میں سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ سندھ میں رینجرز کو اختیارات دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں رینجرز کو اختیار نہیں دے رہی ہے، صرف کراچی میں اختیارات دینے کو راضی ہے، کیونکہ اور اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس کی توسیع کا مسئلہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ نئے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ ہوگا کہ کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی جائے۔ دوسرا مرحلہ میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ سندھ میں گورننس بہتر کی جائے۔ قائم علی شاہ کے زمانے میں سندھ میں گورننس ٹھیک نہیں تھی اور صورتحال یہاں خاصی خراب رہی۔ اگر کراچی شہر میں گند بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اور چیف منسٹر 3 دن کا نوٹس دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں شہر بدل جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک دوسرا معاملہ ہے جس میں سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ کو شاید بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ قائم علی شاہ کے زمانے میں ان کے پچھلے دور حکومت میں بھی اور اس بار بھی، اس بار ذرا کم مگر پچھلی مرتبہ بہت زیادہ، فریال تالپور ہی اصل چیف منسٹر تھی۔ سارے اختیارات ان کے پاس تھے، وہی استعمال کر رہی تھی۔ بعد میں ان میں تھوڑی سی کمی آئی لیکن ایسی کوئی خاص کمی بھی نہیں آئی۔ تو چیف منسٹر کو، نئے چیف منسٹر کو جو بھی ہوں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے خود سارے اختیارات استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آدمی ان کے بہاف پہ اختیارات استعمال کرنا شروع کر دے۔
اچھا، ویسے حکومت سندھ پر اس کی کارکردگی پر کافی عرصے سے تنقید ہوتی رہی ہے، اس وقت حکومت کی تبدیلی کی خاص وجہ ہے کیا؟
بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ خاص وجہ رینجرز کے اختیارات کا معاملہ ہی ہے۔ شاید قائم علی شاہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رینجرز نے پچھلے دنوں کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کیں اور اس پر پیپلز پارٹی رینجرز سے خوش نہیں تھی۔ لگتا یہ ہے کہ فوری طور پہ جو معاملہ سامنے آیا اس میں غالباً پریشر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ قائم علی شاہ کے قریبی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قائم علی شاہ کو دبئی بلا کے انہیں صرف اطلاع دی گئی کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، نئے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی ان سے نہیں پوچھا گیا۔ ان کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ خاصے ڈپریس تھے اس بات پر کہ انہیں کوئی صرف 10 منٹ کی آڈینس دی گئی اور اس سے زیادہ انہیں اجلاس میں شاید نہیں بیٹھنے دیا گیا۔
اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتظامی امور کی انجام دہی میں وہ خود مختار نہیں تھے، احکامات وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر سے آتے تھے۔ آپ نے فریال تارپور کی طرف جانب بھی اشارہ کیا، ایسی صورت میں جو کچھ ہوا ہے یہ صرف مہرے تبدیل ہوئے ہیں یا پالیسی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟
پیپلز پارٹی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ پیپلز پارٹی کا مزاج یہ ہے کہ صرف مہرے تبدیل کرتے ہیں اور سارے اختیارات کوئی اور اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر وہ ایک پارٹی چیئرمین اپنے پاس رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کے پی کے میں عمران خان اختیارات استعمال کرتے ہیں اس پارٹی چیئرمین کے، وہ مشورے دیتے ہیں اور مختلف معاملات میں وزیر اعلیٰ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، جن کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ اگر اختیارات استعمال کریں، وہ ہدایات جاری کریں تو یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ اس پالیسی کو تبدیل کر لیں تو یہ پیپلز پارٹی کے حق میں بھی بہتر ہے اور صوبے کے حق میں بھی بہتر ہے۔
کراچی سے یہ تھے سینئر صحافی ادریس بختیار۔ پاکستان کی پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی اراکین کے ناموں کی منظوری دے دی ہے، لیکن ذائچہ ذرا دھیان سے سنیں۔ آج پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں الیکشن کمیشن کے چاروں صوبائی اراکین کے ناموں پر اتفاق تو ہوا، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے تمام ناموں پر ووٹ نہیں دیا اور پاکستان تحریک انصاف نے دو ناموں پر رائے شماری میں حصہ لیا، دو میں نہیں لیا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہیرم عباسی۔
الیکشن کمیشن کے نئے ارکان میں سے تین ہائی کورٹس کے ریٹائرڈ جج ہیں، جبکہ ایک کا تعلق ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ یعنی ڈی ایم جی سے ہے۔ ان میں صوبہ پنجاب سے جسٹس الطاف ابراہیم قریشی، صوبہ خیبر پختونخوا سے خاتون جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر، بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ اور سندھ سے عبدالغفور سومرو شامل ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ نے چند دن پہلے ہی بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا،
جسٹس ریٹائرڈ شکیل احمد بلوچ صاحب کو بلوچستان سے فائنل کیا گیا ہے، غفار سومرو فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ کو سندھ سے فائنل کیا گیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ مس ارشاد قیصر خیبر پختونخوا سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی صاحب جو ہیں پنجاب سے ان کو فائنل کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو پارلیمنٹ میں ہیں نمائندگی موجود تھی۔
جسٹس ارشاد قیصر کی بطور رکن الیکشن کمیشن تقرری کے نتیجے میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں کوئی خاتون بطور صوبائی الیکشن کمشنر کام کریں گی۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کے ناموں پر جہاں سندھ اور بلوچستان کے الیکشن کمشنرز پر تمام جماعتوں میں اتفاق نظر آیا، وہیں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کمشنرز کے لیے ہونے والی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن شیری مزاری کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کی طرف سے پنجاب کے لیے طارق محمود کھوسا اور خیبر پختونخوا کے لیے فصیح المالک کے نام دیے گئے تھے، لیکن ان ناموں کو زیر غور ہی نہیں لایا گیا۔ حزب مخالف کی ایک اور جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ان ناموں پر ہونے والی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کا کہنا تھا،
اے این پی کے نمائندے موجود تھے، انہوں نے نہ کسی کے حق میں ووٹ کیا ہے اور نہ کسی کے خلاف ووٹ کیا ہے، ابسٹین کیا ہے انہوں نے چاروں صوبوں کے ناموں سے، انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، ان کے اپنے تحفظات ہیں جن کا تعلق اپوزیشن کے آپس کے اندرونی معاملے سے ہے، اس لیے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے شیریں مزاری صاحبہ نے دو ناموں سے ابسٹین کیا ہے، دو ناموں پہ انہوں نے کمیٹی کا ساتھ دیا ہے، خلاف ووٹ نہیں کیا، ابسٹین کیا ہے۔ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ چونکہ انہیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا، اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہماری طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی جن ناموں کو طے کیا گیا ہے اور پھر ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رکن داؤد اچکزئی کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف نے اس بارے میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا، جس پر پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ اس کا گلہ وہ قائد حزب اختلاف سے کریں۔ ان چاروں ناموں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد یہ ارکان اپنے عہدوں کا حلف لیں گے اور ان عہدوں کی میعاد 5 برس ہوگی۔ چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد یہ عہدے خالی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن غیر فعال ہو گیا تھا اور بہت سی اہم درخواستوں کی سماعت نہیں ہو پا رہی تھی. ان درخواستوں میں پیناما لیکس میں وزیر اعظم کا نام آنے کے بعد انہیں نااہل قرار دینے اور پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ سے متعلق درخواستیں بھی شامل ہیں. الیکشن کمیشن نامکمل ہونے کی وجہ سے متعدد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی نہیں ہو سکے تھے. ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں حکام کے بقول پولیس نے اشتعال انگیزی کو ہوا دینے اور امن عامہ میں خلل ڈالنے کے جرم میں ایک غیر سرکاری تنظیم الاسلم اسلم فاؤنڈیشن کے سربراہ محمد اسلم کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
پولیس کا کہنا ہے کہ الاسلم نامی فاؤنڈیشن کے سربراہ نے مبینہ طور پر آج بنو شہر میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد کیا ہوا تھا جس میں لوگوں سے کہا جا رہا تھا کہ مضبوط پاکستان کے حق میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، میاں نواز شریف، عمران خان یا بلاول بٹھو میں سے کون بہتر ہے. بنو شہر تانے کے انچارج سعد اللہ خان نے بی بی سی کو تصدیق کی کہ پولیس نے ایڈیشنل کمشنر بنو دولت خان کے حکم پر الاسلم فاؤنڈیشن کے سربراہ اور ان کی 3 ساتھیوں کو 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے بنو سینٹرل جیل منتقل کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ الاسلم فاؤنڈیشن کی طرف سے بنو پریس کلب کے سامنے ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں پولیس کو معلوم ہونے پر چھاپہ مارا گیا اور محمد اسلم سمیت 4 افراد کو حراست میں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ پولیس نے ریفرنڈم میں استعمال ہونے والے بیلٹ باکس، بینرز اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا ہے. بنو کی سینئر صحافی احسان خٹک کا کہنا ہے کہ الاسلم فاؤنڈیشن کی طرف سے مبینہ ریفرنڈم کو عوامی جمہوری ریفرنڈم کا نام دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بنو پریس کلب کے سامنے بینرز بھی لگائے گئے تھے جن پر جنرل راحیل شریف، میاں نواز شریف، عمران خان اور بلاول بٹو کی تصویریں ہیں اور ان میں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ مضبوط پاکستان کے لیے آپ کس کے حق میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ریفرنڈم میں 200 کے قریب ووٹ بھی ڈالے گئے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ووٹ کس کے حق میں ڈالے گئے. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ الاسلم فاؤنڈیشن ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو غریب عوام کے لیے چندہ اکٹھا کرتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ تنظیم کے سربراہ محمد اسلم پیشے کے لحاظ سے حکیم ہیں. خیال رہے کہ چند دن پہلے ملک بھر میں جنرل راحیل شریف کے حق میں بینر لگانے کے الزام میں ایک غیر معروف سیاسی جماعت موو ان پاکستان کے سربراہ میاں کامران کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان بینروں میں فوج کے سربراہ سے درخواست کی گئی تھی کہ جانے کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، خدا کے لیے اب آ جاؤ. یہ امر بھی اہم ہے کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ فوج یا اس کی کسی بھی ادارے کا ایسے بینر لگانے میں کوئی کردار نہیں ہے. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں کوئلے کی ایک سرکاری کان میں حادثے کے باعث 3 کانکن ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 1 زخمی. سرکاری حکام کے بقول کان کا ایک حصہ بیٹھ جانے کے سبب کانکن ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والے کانکنوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ان کانکنوں کی ہلاکت کا واقعہ ہرنئی کے علاقے شارک میں پی ایم ڈی سی یعنی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی کوئلہ کان میں پیش آیا. ارنائی میں انتظامیہ ایک ذرائع نے بتایا کہ اس کان کا ایک حصہ اچانک منہدم ہو گیا. کان کا ایک حصہ منہدم ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر کام کرنے والے 3 کانکن ہلاک ہو گئے جبکہ 1 زخمی ہو گیا. چیف انسپیکٹر آف مائنز افتخار احمد نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے کانکنوں کی لاشوں کے علاوہ زخمی کانکن کو بھی نکال لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے کانکنوں کا تعلق خیبر پختونخوا علاقے سوات سے تھا. افتخار احمد کا کہنا تھا کہ کان میں پیش آنے والے حادثے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے.
پی ایم ڈی سی کا مائن ہے، پاکستان گورنمنٹ کا مائن ہے، جب ظاہر سیفٹی نہیں رکھتے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا. اس کا مائن بند کر دیا، اس کے خلاف جو ہے پورا کورٹ آف انکوائری بیٹھے گا، اس کے ساتھ رپورٹ ہوگا، اس پہ جو بھی اس پہ سزا ہے، جرمانہ ہے وہ ہوگا.
بلوچستان میں 8 روز کے دوران کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل ارنائی سے متصل ضلع کچی کے علاقے مچ میں کوئلے کے کان میں گیس بھر جانے کی وجہ سے 2 کان کا نلاک اور 1 بے ہوش ہو گیا تھا. بلوچستان میں دیگر صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئلہ کی کانکنی یہاں کی ایک بڑی صنعت ہے. یہاں کے متعدد اضلاع لورلائی، کچی، ارنائی اور کوئٹہ کے پہاڑی علاقوں میں بڑی تعداد میں کوئلہ کی کانیں ہیں جن میں ہزاروں افراد کام کرتے ہیں. کوئلے کے ان کانوں میں مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان میں اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں. جو کہ کانکنوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اوپن کارڈ کھلا ہوا ہے انگلینڈ اور پاکستان کے دوسرے ٹیسٹ میچ کا، جو اولڈ ٹریفرڈ کے میدان میں مینچسٹر میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کو 402 مزید رن بنانے ہیں، 163 کا اسکور کیا ہے۔ کتا ہے کتنی وکٹیں گر چکی ہیں، 6 وکٹیں گر چکی ہیں۔ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ ساری صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے سینئر اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور پروگرام میں ذرا دیر بعد شامل ہونے کو ہیں۔ اور ترکی میں جرنلسٹوں پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان کی گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں، کچھ کو دھر لیا گیا ہے، کچھ کی تلاش ہے اور کچھ کے لیے ادھر ادھر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دونوں موضوعات ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی،
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے، اور انگلینڈ نے پاکستان کو کامیابی کے لیے 565 رنز کا ہدف دیا ہے۔ آج ایلسٹر کوک نے انگلینڈ کی دوسری اننگز 173 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی۔ ایلسٹر کوک 76 اور جو روٹ 71 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا نے روسی ایتھلیٹس پر ریو اولمپکس میں حصہ لینے کی پابندی کی تجویز مسترد کیے جانے پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی سے سخت مایوسی ظاہر کی ہے۔ واڈا کا کہنا ہے کہ آئی او سی کے اس فیصلے سے دنیا کو غلط پیغام ملا ہے، اور اس کے نتیجے میں صاف شفاف ایتھلیٹس خود کو کم محفوظ تصور کریں گے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ روس پر ریو اولمپکس میں شرکت کی مکمل پابندی عائد نہیں ہوگی، اور ہر کھیل کی بین الاقوامی فیڈریشن روسی کھلاڑیوں کے بارے میں فیصلہ کریں گی کہ وہ ممنوع ادویات کے استعمال میں ملوث تو نہیں۔ تاہم انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو روسی کھلاڑی ماضی میں ڈوپنگ میں ملوث رہے ہیں ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ برطانیہ کی یوہانا کوانٹا نے اسٹینفرڈ کا ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں انہوں نے سابق عالمی نمبر 1 وینس ولیمس کو 7-5, 5-7 اور 6-1 سے شکست دی۔ یہ کوانٹا کے کریئر کا پہلا ٹائٹل ہے، جبکہ وینس ولیمس اپنے کریئر کا 50th ٹائٹل جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ واشنگٹن میں کھیلا گیا ٹینس ٹورنامنٹ گائل مونفلس نے جیتا۔ انہوں نے فائنل میں ایوو کارلوویچ کو 5-7, 7-6 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ تیسری مرتبہ ٹور ڈی فرانس جیتنے والے برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ فاتح بنے ہیں۔ ہر مرتبہ جیت کا اپنا مزہ ہے، اور اس کامیابی کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ مینچسٹر یونائیٹڈ اور مینچسٹر سٹی کے درمیان بیجنگ کے اولمپک اسٹیڈیم میں ہونے والا فٹ بال میچ میدان کی خراب حالت کے سبب منسوخ کر دیا گیا۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا، لیکن اولڈ ٹریفرڈ کے میچ کے لیے تجزیے کے لیے عبدالرشید شکور کی ایک بار پھر باری ہے، آنے کو ہے۔ جرمنی، بیلجیم اور فرانس لگاتار خودکش حملوں کی زد میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ جرمنی کے شہر میں موسیقی کے تہوار پر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے کون تھا؟ تفصیل ذرا دیر بعد آ رہی ہے۔ خبروں سیربین کا نسوایا اس موقع پر خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب پر ہونے والی فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا محرک دہشت گردی نہیں تھا۔ جرمنی کے شہر آنسباغ میں موسیقی کے فیسٹیول کے دوران ایک شامی پناہ گزین کے بم حملے کے بعد عوامی مقامات پر پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔ ناکام فوجی بغاوت کے 10 روز بعد ترکی میں حکام نے 40 سے زائد صحافیوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جبکہ میڈیا کے کئی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں رواں برس کے پہلے 6 ماہ کے دوران 388 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے ایک خودکش کار بم حملے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبریں آپ نے شمائل جعفری سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جرمنی کے شہر آنسباخ میں موسیقی کا تہوار منایا جا رہا تھا کہ ایک بم دھماکہ ہوا، 15 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ بم لے جانے والے شامی پناہ گزین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مارا گیا۔ حکام کے بقول شامی شہری کو جب تہوار میں داخلے کی اجازت نہ ملی تو اس نے اپنے پاس موجود بارودی مواد سے دھماکہ کیا۔ دوسری جانب جرمنی کے وزیر داخلہ نے عوامی مقامات پر سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
جرمن حکام کا کہنا ہے کہ شامی پناہ گزین نے موسیقی کے تہوار کے داخلی راستے کے قریب دھماکہ کیا، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر دیا ہے، جبکہ ماہرین دھماکے میں استعمال ہونے والے مواد کی ساخت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بویریا کے وزیر داخلہ یواخیم ہیمن نے حملہ آور کے حوالے سے بتایا،
یہ حملہ آور تقریباً 2 برس پہلے جرمنی آیا تھا۔ 1 برس پہلے اس کی پناہ کی درخواست کو مسترد کیا گیا تھا، تاہم جرمنی میں درخواست مسترد ہونے کے باوجود پناہ گزینوں کو واپس شام کی خانہ جنگی میں نہیں بھیجا جاتا، اسی لیے اسے اپنے آبائی ملک کے حالات بہتر ہونے تک جرمنی میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔
انہوں نے مزید کہا کہ حملہ آور کی خودکشی کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس اقدام سے وہ صرف خود کو مارنا چاہتا تھا۔
اسے پولیس نے منشیات اور دوسرے جرائم کی وجہ سے کئی بار حراست میں لیا تھا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ شخص پہلے 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکا ہے۔ ان تمام عوامل کی گہری جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حملہ آور کے اس اقدام کا مقصد کیا تھا۔
ادھر جرمنی کی پارلیمان کے رکن کرسٹیان شمٹ نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ملک میں پناہ کی غرض سے رہنے والے افراد کی سخت نگرانی ضروری ہے۔
ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں پناہ کی غرض سے آنے والوں کی تعداد کو بہت احتیاط کے ساتھ کم کرنا پڑے گا۔ ہم ہر کسی کو اپنے ملک میں خوش آمدید نہیں کہہ سکتے، ہم صرف ان کو خوش آمدید کہیں گے جو شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، دوسروں کو نہیں۔ اس لیے ہمیں ان میں واضح فرق کرنا پڑے گا۔
حکام کے مطابق دھماکے کے بعد فیسٹیول میں موجود 2500 افراد کو جائے وقوع سے نکالا گیا۔ اینی شاہد نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا،
ہم کھانے پینے کی غرض سے باہر گئے، کچھ ہی دیر بعد ہم نے دھماکے کی آواز سنی، ہم بہت خوفزدہ ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ ہماری طرف بھاگ کر آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ملبے کے نیچے دب رہے ہیں کیونکہ چھت سے اینٹیں گر رہی تھیں۔
جرمنی میں حالیہ چند دنوں کے دوران ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا 4th پرتشدد واقعہ ہے، جن میں سے زیادہ تر واقعات کے پیچھے پناہ گزینوں کا ہاتھ ہے، جبکہ جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دنوں اور ہفتوں میں ہونے والے واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران یورپ میں جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر کے پیچھے پناہ گزین نہیں تھے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ فیاض احمد۔
ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ مائرز میں فائرنگ کا یہ واقعہ کلب بلو نامی نائٹ کلب میں مقامی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے پیش آیا۔ فائرنگ کی اطلاع پر پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ نائٹ کلب میں نوجوانوں کی ایک پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور متاثرین میں 13 سال کی عمر سے لے کر 27 سال تک کے افراد شامل ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد 3 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جائے حادثہ پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ حکام نے تاحال ہلاک یا زخمی ہونے والے افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ مقامی نشریاتی ادارے WIN کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے بعد کلب میں افراتفری کی صورتحال تھی۔ ایک گھر اور ایک گاڑی پر بھی فائرنگ کی گئی، جس سے ایک شخص کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ حکام اس حملے کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلوریڈا میں 2 ماہ میں فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 6 ہفتے قبل اورلینڈو شہر میں ہم جنسوں کے ایک نائٹ کلب پر حملے کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ فیاض احمد، BBC نیوز۔
فیاض احمد کی اس رپورٹ کے بعد آئیے صورتحال کا ذرا تفصیل سے تجزیہ کرتے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں نائٹ کلب کی فائرنگ کے اس واقعے کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے لیے ممکنہ اثرات و نتائج کس طرح کے ہیں، اس سلسلے میں میں نے کینیڈا میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ یہ ہتھیاروں کے استعمال کا واحد نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک پیش آنے والے واقعات میں سے ایک ہے، لیکن ایسے واقعات کا، امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں تو انتخابی مہم پر اور لوگوں کے موڈ پر کیا اثر پڑے گا؟
جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ یہ ایندھن تو بہت بڑا ہے، مطلب یوں سمجھیے کہ جو ہے جلتی کے اوپر تیل چھڑکنے والی بات ہے کہ یہاں پر ایک ماحول بن گیا ہے کہ جہاں پر امیگرنٹس، مائنورٹیز، بالخصوص مسلمان، سیاہ فام لوگ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے جو گندمیل رنگت رکھنے والے لوگ ہیں، بالخصوص مسلمان علاقوں سے، عربی ممالک اور ساؤتھ ایشیا سے، تو ان کے بارے میں ایک منفی رائے پائی جاتی ہے کہ جی یہ امریکہ کا جو چین اور سکون ہے وہ اس کو جو ہے نا خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہاں لانا جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے والی بات ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو گن کلچر کی بات ہے، وہ گن کلچر تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گن کلچر کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کی وہ ویلیوز نہیں ہیں، ان کا وہ اس طریقے سے وہ فریڈم کو سنبھالنا نہیں جانتے، تو اس وجہ سے جو ہے اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں پھر اسلام بھی آ جاتا ہے اور اسلامزم اور یہ جو ریڈیکل قسم کی امپلسز ہیں ان کے اوپر بھی شدید نکتہ چینی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیز اس کو ہوا دے رہی ہے۔ اور آج اگر آپ وہ دیکھیں، CNN کا ایک نیا پول آیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہلری کلنٹن سے آگے پائے جاتے ہیں، ان کے پرسنٹیج جو ہے پاپولیرٹی کی زیادہ پائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے فرق پڑ رہا ہے۔
تو ذرا سے اب یورپ پر اور بقیہ دنیا پہ نظر ڈالیں۔ جرمنی میں 1 ہفتے میں تشدد کا تیسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ آج ایک شامی پناہ گزین نے خود کو اڑایا، کئی کو زخمی کیا۔ براہ راست داعش ملوث نہ صحیح، مگر نوجوانوں کے ذہن کو تو متاثر کیا جا رہا ہے نا، وہ تو تشدد پر آمادہ ہو رہے ہیں نا۔
جی، اس میں جو ہے بالکل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ شاید داعش کو اس طریقے سے ان کا وابستگی نہیں ہے داعش کے ساتھ، نہ ہی جو ہے وہ تنظیمی طور پہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ بھی ہے، لیکن وہ جو انڈر لائن روٹ کازز ہیں، جو سوشیو اکنامک پولیٹیکل جو ہے ہارڈ شپس ہیں، وہ پھر لوگوں کو جو ہے بہت، وہ کہتے ہیں کہ ڈیسپریشن جو ہے وہ پھر غلط کاموں کی طرف جو ہے لوگوں کو لے جاتی ہے۔ لوگ غم غصے میں آ کے بہت سارے جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنا تو نقصان کرتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہیں کہ دیکھیں جی ٹیررزم از آن دا رائز، ٹیررزم از آن دا رائز، یہ ٹیررزم ہے۔ جب آپ سویلین کے خلاف کا جو ہے نا حملہ کرتے ہیں تو آپ ٹیررزم کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹیررزم کی وجوہات کیا ہیں، ان کو مزید اسٹڈی کرنے کی، ریسرچ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ورنہ تو ہم جو ہے وہ داعش کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اور بیسکلی جو وہ بلا ہے پہلے سے اس سے زیادہ اس کو بڑا کر دیں گے بیٹھ کے۔
تو ایک پہلو اور بھی کامران صاحب، یورپ میں پے در پے تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، فرانس، بیلجیم اور اب جرمنی، کیسا لگتا ہے کہ تشدد کی لہر مشرق وسطی، افغانستان اور پاکستان سے ہوتی ہوئی اب یورپ میں ڈیرہ ڈال رہی ہے؟
جی، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ امیگریشن کا ایشو جو ہے نا اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں کی طرف سے امیگریشن نہیں آنی چاہیے، انہوں نے ہمارا چین سکون برباد کر دیے یہاں پہ آ کے، تو اس قسم کے مفروضے جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ مقبولیت پاتے ہیں۔ ہم ابھی آپ سے ذکر ہوا کہ جو ہے رائٹ آف سینٹر فورسز جو ہیں امریکہ کے اندر وہ تقویت پا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں خطرناک لیول تک جو ہے وہ جو فار رائٹ جو گروپس ہیں یورپ کے اندر، خاص طور پہ کانٹیننٹ کے اوپر، ان کو تقویت مل رہی ہے، ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے۔ اب جو ہے اپنا فرانس میں دیکھ لیں، جرمنی میں دیکھ لیں، جن کو ہم نیو ناٹسی کہتے ہیں یا فاشسٹ کہتے ہیں یا اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ اس چیز سے بھرپور طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جو دہشت گردی کی لہر ہے، دیکھیں اگر ہم صرف مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے اندر جو ہے مسلمان دنیا کو لے لیں تو وہاں کی دہشت گردی کی نوعیت ہی بہت مختلف ہے. وہاں پہ تو بڑے پیمانے پہ, چاہے اگر آپ عراق لے لیں, کل کا واقعہ جو افغانستان میں ہوا ہے اس کو لے لیں, یہاں اس میں تو پیمانے میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں پہ تو 80-100 آدمی تو ویسے جو ہے مارا جاتا ہے, وہاں تو کوئی اس کو مطلب, وہ تو ایک قسم کی جو ہے نا روزمرہ کی زندگی کا جو ہے نا معمول ہو چکا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر چھوٹا واقعہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعات ہوتے نہیں ہیں عمومی طور پہ, تو قدرتی طور پہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ بہت شدت سے ریئیکٹ کرتی ہے.
مغرب میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات, کینیڈا سے صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی کامران بخاری. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی افواج سے مقابلہ کرنے والوں میں ان پر پتھر پھینکنے والے نوجوان آگے آگے ہیں. پتھر پھینکنا بھارت کے خلاف مزاحمت کا حصہ بن چکا ہے. کچھ پتھر پھینکنے والے عوام میں بھی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں اور کئی پتھر پھینکنے والوں کو پولیس تلاش کر رہی ہے. ایسے ہی پتھر پھینکنے والوں میں سے دو سے سری نگر میں ہمارے ساتھی زبیر احمد نے ملاقات کی, بات چیت کی, سماعت فرمائیے.
سچ ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ یہ غصے کا اظہار ہے. پرسوں بھی ہم گھر میں بیٹھے تھے, سیدھے بیٹھے تھے, 5-6 سی آر پی والے انڈین آرمی آئی, انہوں نے میری ماں پر بھی حملہ کیا, اس کے ہاتھ میں اس وقت بھی پلسٹر ہے. ہم کیا کرتے, ہم پھر سب نکلے, ہم نے پتھر بازی شروع کی. ہمارا یہی ایک ہتھیار ہے, نہ ہمارے پاس گن ہے نہ کچھ ہے, صرف یہی پتھر ہے.
انڈین فورسز سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جو پتھر پھینکنے والے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ باہر سے آتے ہیں, محلوں میں نہیں ہیں.
نہیں نہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہر کوئی اپنی رضا سے نکل رہا ہے, دیکھ رہے ہیں. اس کے بغیر بھی دیکھا ہم نے 2008 میں 2010 میں کس طرح سے کیسے کلنگ کرتے ہیں.
تو آپ نے 2008 میں 2010 میں جو ریزسٹنس ہوتا اس میں بھی حصہ لیا؟
ایگزیکٹلی لیا. جب لوگ نکلے ایسے ہم نے لیا برابر. سارے لوگ نکلتے ہیں, کیوں نہیں نکلتے؟
پتھر پھینکنا ایک آپ کا ہتھیار ہے, کوئی اور کریٹو طریقے سے آپ اپنا ریزسٹنس نہیں ظاہر کر سکتے؟ فار ایگزامپل آپ نے پوئٹری سے کیا, ڈراما سے کیا, کسی اور ایسی چیز سے جسے لوگ کرتے ہیں احتجاج؟
کہاں دکھاتے ہیں وہ, کہاں موقع دیتے ہیں اس طرح کا؟ ہمیں تو دبا کے رکھا ہے, کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم ایسا؟
جی اللہ کہتا ہے قتال ہے, قتال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے, قلم سے قتال ہوتا ہے. لیکن بھائی نے ابھی کہا کہ کوئی بات نہیں سنتا, ہم کس کے پاس جائے؟
گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی, ایسے دبانے کے بغیر کچھ بھی نہیں.
کس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟
ہم تو سینٹرل گورنمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, اسٹیٹ گورنمنٹ. پر ان کو تو ادھر کی لینڈ چاہیے, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. ان کو یہاں کے لوگ نہیں چاہیے, اور ہمیں بھی ان کے ساتھ, ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں, دیٹس اٹ.
کیوں جب نماز ختم ہوتی ہے, نماز کے بعد سب نکلتے ہیں, پھر ایک جگہ وہ باہر نکلتے ہیں اور نعرے دیتے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر. اس میں کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی.
پاکستانی پرچم میں نے دیکھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کا بھی پرچم وہاں پہ, تو یہ کیا سیکورٹی فورسز کو
دباؤ کے لیے ہوتا ہے؟ جی سر, جو ایسے کا وہاں پر جھنڈا ہوتا ہے بلیک, وہ دباؤ ہوتا ہے اور کچھ نہیں.
مطلب ان کو پرووک کرنے کے لیے, اکسانے کے لیے؟
جی جی.
کشمیر میں پتھر پھینکنے والوں میں سے دو سے ہمارے ساتھی سری نگر میں زبیر احمد بات کر رہے تھے. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ افغانستان میں اس سال کے پہلے 6 ماہ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام افغان شہریوں کی تعداد سن 2009 کے بعد سب سے زیادہ ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ نے بچوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے ان واقعات کو خوفناک اور باعث شرم قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنوری اور جون کے درمیان 601 شہری ہلاک ہوئے, جن میں بچوں کی تعداد 388 ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان میں ہر سال کے آخر میں عام افغان شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار دنیا بھر کے میڈیا کے خبروں کی شہ سرخی بنتی ہے, لیکن اس سال اقوام متحدہ نے اپنے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں برس کے پہلے 6 مہینے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام افغان شہریوں کی تعداد سال 2009 کے بعد سب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 مہینے میں افغانستان میں جاری جنگ اور تشدد کے واقعات میں 1601 عام شہری مارے گئے ہیں، جن میں 388 بچے اور 130 خواتین شامل ہیں۔ تادا امیچی یاماموتو افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے آج کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں دیکھا، افغانستان میں اقوام متحدہ نے گزشتہ 6 مہینے میں عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو رجسٹرڈ کیا ہے۔ یہ رپورٹ بیان کرتی ہے کہ جنگی دڑے کس طرح عام شہریوں کے ہلاکتوں کے سبب بنتے ہیں۔ تمام جنگی دڑوں کو چاہیے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے بنیادوں پر انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے کوشش کریں۔ اقوام متحدہ نے سال 2009 کے ابتدا سے افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیا ہے، اور اس وقت سے اب تک افغانستان میں 63,934 عام شہری زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان میں ہلاکتوں کی تعداد 22,900 بتائی گئی ہے۔ عام شہریوں کی ہلاکت کی تازہ ترین واقعہ ہفتے کے دن کابل میں اس وقت پیش آیا جب ہزارہ برادری کے ایک جلسے پر ہونے والے خودکش حملے میں 80 سے زیادہ افراد مارے گئے اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ افغانستان سے سال 2011 سے غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء شروع ہونے اور دسمبر 2014 میں نیٹو مشن کے اختتام کے بعد سے ملک میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی واقعات میں ہر برس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ ہر ہلاکت وعدوں کی ناکامی کی نمائندگی کرتی ہے اور مصیبتیں کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
آئیے ترکی پر نظر ڈالتے ہیں، وہاں پر اب صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے بعد صدر اردوان کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد عام شہری حقوق معطل ہیں، اور اب متعدد صحافیوں کی گرفتاری کے احکامات آئے ہیں۔ صورتحال کو سمجھنے کے لیے میں نے انقرہ میں موجود صحافی فرقان حمید سے بات کی، جاننا چاہا کہ کیا یہ ان صحافیوں کے علاوہ ہے کہ جن کی گرفتاری کے احکامات پہلے سے ہیں یا وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔
ہاں جی، یہ جو ہے تقریباً تمام کے تمام ملکی صحافی ہیں، ان کا تعلق جو ہے فیت اللہ گلن تحریک سے بتایا جا رہا ہے، یا تحریک سے بتایا جا رہا ہے، یا یہ جو ہے ان کی حمایت جو ہے یا ان کی پشت پناہی ان کو حاصل رہی فیت اللہ گلن کی، اسی وجہ کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے روزنامہ زمان اور مفتی اخبارات میں اس کی حمایت میں مختلف کالمز بھی لکھتے رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ مختلف کالم لکھتے ہوئے حکومت کو گرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک میں لگائی جانے والی ایمرجنسی کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، یعنی حراست میں لیا گیا، ان کو جلدی عدلیہ کے روبرو پیش کر دیا جائے گا۔
تو یہ ان صحافیوں کے علاوہ ہیں جو پہلے سے زیر حراست ہیں، انہیں کس قسم کے مقدمات کا سامنا ہے؟
ہاں جی، ان کو وکیل فراہم کیا جائے گا، ان کو پوری مکمل طور پر آزادی حاصل ہے کہ وہ جس وکیل کو کرنا چاہیں وہ وکیل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے سب کو حراست میں نہیں لیا گیا، لیکن ان کے نام جاری کر دیے گئے جن کو حراست اور چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، کئی ایک جو ہے رپورٹ ہیں، جبکہ کئی ایک کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان کو ایمرجنسی قانون کے تحت ملک میں جو حاصل ایمرجنسی کی وجہ سے حکومت کو اختیارات حاصل ہے، اس کے تحت ان سب کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے چاند ایک صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ
تو ترکی میں ایمرجنسی نافذ ہے فرقان حمید صاحب، اس صورتحال میں صحافی کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں؟
تمام اخبارات کے جو صحافی ہیں ان کو خاص طور پر متعد کر دیا گیا، کوئی ایسی تحریر نہ لکھے جس سے حکومت کے خلاف کوئی بیانات اوپر کا سامنے ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جائے گا ابھی بھی کئی اخبارات ایسے ہیں جہاں بھی حکومت کے خلاف جو اور خاص طور پر فیت اللہ گلن کے حق میں مقالے لکھے جا رہے ہیں، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، اور کئی ایک مضامین لکھے گئے ہیں۔ اس لیے ان سب کو روکنے کے لیے حکومت نے ایمرجنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب کو اپنے ذمرے میں، اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ آپ فیت اللہ گلن کے حق میں کسی قسم کی تحریر جو ہے وہ تحریر نہ کریں, کوئی مضمون نہ لکھیں, کوئی مقالہ جو ہے کوئی ادارہ جو ہے وہ تحریر نہ کیا جائے.
تو فرقان امی صاحب, جس ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو عمومی انسانی حقوق اور آئین کے تحت جو مراحت عوام کو حاصل ہوتی ہیں وہ عموماً معطل کر دی جاتی ہیں, اس سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
اس لیے حکومت نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے تمام جو ہے اخباری نمائندے جو ہے ان کے نامہ نگار ان کو حراست میں لیا, اور مزید کے بھی حراست میں لیے جانے کی توقع کی جا رہی, بلکہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں تاکہ مزید وہ حکومت کے خلاف جو تحریر کرتے ہیں, حکومت کے خلاف جو بیانات سامنے اوپر کر رہے ہیں ان کو روکا جائے, فی الحال روکا جائے.
تو حزب اختلاف کی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر کیا رد عمل ہے؟
حزب اختلاف کی طرف سے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما کمال کرشتہ رولو نے حکومت سے یہی کہا کہ وہ انتقامی کاروائی کرنے سے باز رہے, البتہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھے تاکہ پھر حکومت کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہے ایمرجنسی کے نفاذ سے استفادہ حاصل نہ کرے, بلکہ انسانی حقوق, بنیادی انسانی حقوق کا خیال کرتے ہوئے اپنے کاروباری زندگی ہے ان کو جاری رکھنے کی اجازت دے.
اور سوشل میڈیا پر کیا رد عمل؟
سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا سلسلہ جاری. سوشل میڈیا کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, بلکہ حکومت یہ کر سکتی ہے کوائن سوشل میڈیا پر, پہلے بھی کرتی چلی آئی, سوشل میڈیا پر سینسر لاگو کر سکتی.
انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید. صحافیوں سے یہ متعلق پاکستان کا ذکر بھی. اسلام آباد کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی پشاور اور ہالینڈ کی یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں صحافیوں کا ایک سروے کر رہا ہے, جس میں یہ معلوم کیا جائے گا کہ کتنے فیصد پاکستانی صحافی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. ماہرین کے بقول, جن حالات میں پاکستانی صحافی اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, ان حالات میں ذہنی امراض میں مبتلا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں. اسلام آباد سے خدائے نور ناصر کی رپورٹ.
اس سروے میں پاکستان بھر سے صحافی انٹرنیٹ کے ذریعے حصہ لیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ مخدوش صورتحال میں وہ کس طرح اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے. اس سروے کا اعلان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی, یونیورسٹی آف پشاور اور وی یو یونیورسٹی آف ہالینڈ کی نمائندوں نے پیر کو اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کی کوئی سروے نہیں ہوا ہے جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ پاکستان کے صحافی ذہنی امراض میں مبتلا ہیں. میں نے اسلام آباد کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کی ڈائریکٹر نائلہ کمال سے پوچھا کہ کیا پاکستانی صحافیوں کو ذہنی امراض کا سامنا ہے.
ایز اے ڈائریکٹر آف این آئی پی, میرے پاس پاکستانی صحافیوں کا اس کا ڈیٹا نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ جن جن سچویشن سے گزرتے ہیں اس میں ایک کوئی بھی انڈیویجول نفسیاتی مسائل سے فیس کر سکتا ہے.
کہ آپ کمپیٹنس ڈیولپ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کس طرح سے.
پروفیسر ڈاکٹر الطاف خان پشاور یونیورسٹی کے ابلاغ عامہ کے سربراہ ہیں. ان کے مطابق جب پشاور یونیورسٹی نے 2 سال قبل صحافیوں کے لیے ذہنی امراض کے علاج کے لیے مخصوص کلاسز کا آغاز کیا تو ان کے اندازے سے کہیں زیادہ صحافیوں نے ان کلاسز میں حصہ لیا, اور اب تک ان کلاسز میں 110 کے قریب صحافی شرکت کر چکے ہیں.
سو 2014 سے ابھی تک ہم کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فری آف کاسٹ پشاور یونیورسٹی میں جرنلسٹ. پہلے سال میں 2014 وی ہیڈ اے ٹارگیٹ آف کائنڈ آف 4 جرنلسٹ, اینڈ ٹو آر پلیزنٹ سرپرائز دا نمبر واز 18. اور دوسرے سال میں تعداد جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا 40, تو اٹ واز 40+. اس سال میں تقریباً ہم 50 جرنلسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان تک یہ سہولت پہنچائی جائے.
پاکستان میں ذہنی امراض کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض کے علاج معالجے میں لوگ تب تک دلچسپی نہیں لیتے جب تک یہ مرض شدت اختیار نہیں کر جاتے, اور بقول ان کے صحافی بھی اکثر ذہنی امراض کو نظر انداز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. خدائے نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اب کچھ ذکر پی آئی اے کا, اور اس کے بعد اولڈ ٹریفرڈ کے ٹیسٹ میچ کا ذکر. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کمپنی, جس کے بارے میں اب تک بری سروس اور عملے کے غیر پیشہ ورانہ سلوک کی شکایت ملتی رہی ہے, مگر اب حالات کچھ بدلنے کے آثار ہیں. ہمارے ساتھی طاہر عمران نے اسی کا جائزہ لیا ہے.
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کمپنی کے ترجمان دانیال گیلانی نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ 14 اگست, جو پاکستان کا یوم آزادی ہے, اس سے پی آئی اے اپنے مسافروں کے لیے ایک بہترین سہولیات والی پریمیئر سروس کا آغاز کر رہی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دانیال گیلانی نے بتایا,
پی آئی اے جو ہے پریمیئر سروس اپنی جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے, جس کے تحت پیسنجرز کو ایک نیا ایکسپیرینس ملے گا, بہتر سروسز جو ہے وہ ملیں گی. جہاز بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جو دے رہے ہیں, جہاز بھی نئے ہوں گے ان شاء اللہ جو لیز کے اوپر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جو کیبن کرو جن کا کہ پیسنجرز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان کو بھی پراپر ٹریننگ جو ہے وہ دی جائے. تو چونکہ جہاز جس کے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ویٹ لیز پہ ہوں گے تو اس کے لیے سری لنکن جو ٹرینرز ہیں وہ ان کو آ کے یہاں پہ وہ ٹریننگ اب دے رہے ہیں اور ان شاء اللہ یہ 10-11 تاریخ تک ٹریننگ ان کی مکمل ہو جائے گی جس کے بعد یہ اس کے جہازوں کے اوپر یہ یوٹیلائز ہو سکیں.
ہمارے ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے سری لنکا کی قومی فضائی کمپنی سے 4 Airbus A330 طیاروں کو بغیر عملے کے یعنی ڈرائی لیز پر لینے کے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جس کا اعلان آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے. سری لنکن کے A330 طیارے جدید ترین سہولیات سے لیس اور صرف 2 سال پرانے ہیں جنہیں سری لنکن ایئر لائنز خسارے کی وجہ سے لیز پر دے رہی ہے. جب اس سلسلے میں پی آئی اے کے ترجمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. تاہم پی آئی اے سے قبل یہ بات کہہ چکی ہے کہ طیاروں کے لیے دیے گئے اشتہار کے جواب میں سری لنکن ایئر لائنز کی طرف سے دلچسپی ظاہر کی گئی تھی جس کے بعد سے پی آئی اے کی انتظامیہ سری لنکن سے رابطے میں ہے. طاہر عمران، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اس کے فوراً بعد پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ مینچسٹر میں اولڈ ٹریفرڈ کے میدان میں 564 کا اسکور پار کرنا تھا، لیکن چھوڑیں باقی کمنٹری کو کہ میں کروں، اس وقت 186 اسکور ہے، 7 وکٹیں گر چکی ہیں. ہمارے سینئر اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور براہ راست سیربین میں. عبدالرشید شکور، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ سیربین کے ختم ہونے سے پہلے
جی
یہ ختم نہ ہو.
صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ کیا ہوا؟ کیا
یہ وہی ہوا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. کئی ایک ایسے میچ ہیں جس میں پاکستانی بیٹسمین ہمیں خوشیاں دے دیتے ہیں، لیکن جو ان کی غیر مستقل مزاجی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ایک ٹیسٹ میچ کی جیت کے بعد پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ پاکستان کے بیٹسمین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے اور دونوں اننگز میں بری طرح ناکام ہوئے. پہلی اننگز میں 198 رنز پر اور دوسری اننگز جس طرح جاری ہے 187 پہ 7 آؤٹ ہیں، 3 وکٹوں کی دوری پر ہے انگلینڈ پاکستان سے یہ میچ جیت کر سیریز برابر کرنے کے لیے.
تو بھائی میرے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایسا تو نہیں نا خالہ جان کی پچ پہ کھیل رہے ہو وہ اور آپ کھیل رہے ہو کسی بھولو پہلوان کی پچ پر. پچ
نہیں، پچ تو ایک ہی ہے لیکن وہ انہیں کی پچ ہے. لارڈز میں پاکستان کو کنڈیشنز اچھی مل گئی تھیں اور پاکستان کے جو بالرز تھے انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی تھی، لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف رہی. ایک تو ٹاس جو ہے وہ بہت اہم ٹاس تھا اس وکٹ کے پیش نظر، وہ ایلسٹر کک جیتے اور انہوں نے اس کے بعد پہلے بیٹنگ کا جو فیصلہ کیا تو اس میں پاکستان کے جو فیلڈرز ہیں انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا. پاکستان کے جو فیلڈرز ہیں انہوں نے 4 کیچز ڈراپ کیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر جو روٹ اگر ڈبل سینچری بناتے ہیں اور 151 پر ان کا کیچ ڈراپ ہوتا ہے تو وہ رکیں گے؟ وہ تو موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور انہوں نے وہی کیا. 254 رنز کی اننگز کھیلی، اس کے علاوہ پھر ونس کا کیچ، ہیلز کا کے، اس کے بعد بیسٹو کا، تو ایک لمبی کہانی ہے. 3 کیچز پاکستان کے فیلڈرز نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی گرائے تھے لیکن وہاں چونکہ بالنگ اچھی ہو گئی تو یہ کمزوریاں اور یہ ایپ جو ہے وہ چھپ گئے تھے.
اچھا ذرا اسکور کارڈ پہ نظر ڈالیں، حفیظ 42 رن بنا کر کے جاتے ہیں، مصباح نے 35 رن بنائے ہیں، یونس خان 28 پہ گئے، ان کا میں نے آخری شاٹ بھی دیکھا تھا جس پر وہ کیچ ہوئے. لیکن یہ جو اسد شفیق آئے ہیں ان پہ ذرا سی روشنی ڈالیں، 39 کا اسکور ہے، یعنی حفیظ کے بعد دوسرا بڑا اسکور ان کا ہے. اسد شفیق کے بارے میں زائد شاہ کیا کہہ رہا ہے؟
اسد شفیق بہت ہی ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہیں اور کرکٹ کے جو پنڈت ہیں، جو مبصرین ہیں، ماہرین ہیں، فارمر پلیئرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم میں اس وقت سب سے درست ٹیکنیک کے ساتھ جو بیٹنگ کرنے والے بیٹسمین ہیں وہ اسد شفیق ہیں اور بہت ہی ذمہ داری سے کھیلتے ہیں، بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ کھیلتے ہیں، پرسکون انداز میں کھیلتے ہیں. انگلینڈ ایشیا سے باہر چونکہ پہلی مرتبہ وہ کھیل رہے ہیں تو ایک پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے بہت ہی ذمہ داری سے بیٹنگ کی اور وہی اسد شفیق اور مصباح ہی دو ایسے بیٹسمین ہیں اس سیریز میں. اگر ہم دیکھیں کہ مصباح نے 1 سینچری کی ہے، اس کے علاوہ 2 ان کی نصف سینچریاں ہیں، 1 نصف سینچری ہے، 35 رنز آج انہوں نے کیے، وہ آؤٹ ہوئے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، جس طرح آپ نے حفیظ کا اسکور بتایا، حفیظ، اظہر علی، یونس خان، شان مسعود اور سرفراز، 1, 2, 3, 4, 5 بیٹسمین پاکستان کی بیٹنگ لائن کے ان 2 ٹیسٹ میچوں کی 4 اننگز کھیل چکے ہیں، ابھی تک ان کی نصف سینچری نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان کی بیٹنگ پھر کہاں جاری.
کاش میرے پاس اور وقت ہوتا، میں آپ کے تجزیے کو جاری رکھتا. ویسے بہت بہت شکریہ عبدالرشید شکور. اور سامعین، یہاں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر، پروڈیوسر جعفر رضوی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے کیٹی ہیرس. تو میں پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ جعفری کی زبانی.
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک نائٹ کلب پر ہونے والی فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا محرک دہشت گردی نہیں تھا۔ انڈیا کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں سیاحت کے لیے آنے والی ایک اسرائیلی خاتون کو مبینہ طور پر چلتی گاڑی میں ریپ کرنے کے الزام پر 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چین میں ایک فوجی عدالت نے سابق فوجی جنرل کو کرپشن کے الزام میں قید کی سزا سنائی ہے۔ امریکی ٹیلی کام کمپنی ویریزون نے معروف انٹرنیٹ کمپنی یاہو کو تقریباً $5 ارب میں خریدنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ جنوبی چین کے کئی صوبوں میں سیلاب سے تقریباً 600 افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔